أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. المنتجبين أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلاة الله محمد. جب عشرہ شروع ہو رہا تھا تو اس وقت ذہن میں یہ تھا کہ پورا عشرہ ہمارے سامنے ہے اور پورے 10 دن ہمارے سامنے ہیں، لیکن اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ پورا عشرہ ختم ہو گیا، چند ہی روز باقی رہ گئے، چند دن باقی رہ گئے. اور مجھے آج، جبکہ ہمارے اور آپ کے بزرگ مولانا حرشبیر صاحب اللہ کعبہ یہاں تشریف فرمائے، ان کی موجودگی میں بھی مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی خجالت محسوس نہیں ہوتی کہ ہماری جتنی گفتگو ہوئی ہے وہ سب ادھوری ہے، ادھوری رہ گئی، کوئی بات جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی، اور صرف جو ہے چند فہرست وار مطالب پیش کیے گئے جو ناقص رہ گئے، اور شاید بہت سارے مطالب آپ کے اذہان میں پیدا ہوئے ہوں گے جس کا کوئی نتیجہ آپ کے سامنے نہیں ہوگا. تو فضائل بھی آپ کے سامنے جو پیش کیے گئے وہ بھی نامکمل، وہ تو ایسی چیز ہے جو مکمل ہو بھی نہیں سکتی، اور کوئی نہ اسے مکمل کر سکتا ہے. ہزار شعرا نے کلام پیش کیا، ہزار خطیبوں نے آج تک 1400 برس سے لے کے آج تک خطابت ہو چکی، لیکن پھر بھی فضائل کا دفتر بند نہیں ہوا. میں عرض کر چکا کہ یہ وہ ذات ہے جو پیدا ہوئے تو کعبے کی بنیاد بن گئے، پہلے ہی جبرائیل کے استاد بن گئے. خلاصہ یہ کہ رو کر جوان رسول کے داماد بن گئے، کہ جن کی آمد سے گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ، تشکیک سے یقین کو حاصل ہوا فراغ، جھوما نسیم عقل سے نوئے بشر کا باغ، اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ، اوجے خرد پہ صبح کی سرخی آیا ہوئی، یہ آئے تو بھری میں نظر میں عزاں ہوئی. اسرار کائنات الٹنے لگے نقاب، تعبیر کے حدود میں آئے زمین کے خواب، مانا سے روشناس ہوا حرف خاک و آب، ایوان روزگار میں یوں آئے بوتراب، جیسے ورود شبنم تابندہ پھول پر، گویا نزول وہی بدون رسول پر. اور یہ بند تو سب کا سنا ہوا ہے کہ سلمائے روزگار کو زرنی قبا ملی، انسانیت کو دولت صدر تقا ملی، ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی، آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا ہو.
محمد
تکلم آیا ہوا، موجے مئے غدیر لیے خم آیا ہوا، دریائے مرحمت میں تلاسم آیا ہوا، انصاف کے لبوں پہ تبسم آیا ہوا، ڈالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر، قرآن آسمان سے اترا زمین پر۔ ہوئے عقول، روشن ہوا زمین تدبر کا عرض و طول، معقولیت کے سر کو ملا افسر قبول، شائستہ زندگی کے مرتب ہوئے اصول، جو برتے تورے فکر ہے وہ نور مل گیا، دنیائے بے نظام کو دستور مل گیا، دنیائے بے نظام کو دستور مل گیا، محراب حق میں روح خطابت ہوئی آیا، جھومی سروں پہ رشد و ہدایت کی بدلیاں، اٹھی نگاہ خم ہوئے ابرو کھلی زباں، دوڑے ہوا پہ تیر لچکنے لگی کما، نکلی جو منہ سے بات دلوں میں اتر گئی، ذہن گریز پا کی سواری پہ، جس سے اگے نقوش و تصویر بن گئی، تصویر ایک شعائے جہانگیر بن گئی، کانپی شعا مشرق تفسیر بن گئی، تفسیر ایک رواد کی زنجیر بن گئی، زنجیر طاق روح کی قندیل ہو گئی، اور قندیل قوس عرش میں تبدیل ہو گئی۔ صلوات پڑھے محمد، اس لیے ضرورت ہے تاکہ آپ کے ذہن آمادہ ہوں، کیونکہ اب جو گفتگو ہے وہ بہت ہی خشک ہے۔ اس خشک گفتگو کے لیے پہلے آمادہ ہونا ضروری ہے کہ کل میں نے آپ اشارہ کیا تھا کہ یہ جو ولایت و خلافت الہیہ ہے، یہ چونکہ من جانب اللہ سبحانہ وتعالی ہے، لہذا وہ خلافت و ملوکیت نہیں ہے جس پر ہم لوگ بحث کرتے ہیں کہ کون خلیفہ ہے۔ یہ ساری باتیں زمینوں کی ہے، آسمان کی نہیں ہے۔ یہ بات قرآن مجید نے جس کو خلیفہ کہا ہے وہ خلیفہ اور ہے، جس کو ہم خلیفہ سمجھتے ہیں وہ اور ہے، لسان قدرت میں جسے ولی کہا جاتا ہے وہ اور ہے، ہم لوگ جس کو ولی بناتے ہیں وہ اور ہے۔ ولی بنانے کی چیز نہیں ہے، ولی اللہ سبحانہ وتعالی بناتا ہے۔ ہمارے اختیار میں، جس طرح سے ہمارے اختیار میں نبی بنانا نہیں ہے، جس طرح سے ہمارے اختیار میں رسول بنانا نہیں ہے، اسی طرح سے ہمارے اختیار میں امام بنانا بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کو امام بنا لیں۔ کہ آپ ان کو امام کیوں مانتے، ان کو امام کیوں نہیں مانتے، تو ہمارے اختیار میں کیا ہے کہ ہم کس کو امام مانیں، کس کو امام نہ مانیں۔ ہم امام بنا کے نہیں مانتے، جس طرح سے ہم خدا کو بنا کے نہیں مانتے، ہم بنے بنائے خدا کو مانتے ہیں، بنے بنائے رسول کو مانتے ہیں، بنے بنائے نبی کو مانتے ہیں۔ ہمارا کام ماننا ہے، بنا کے ماننا نہیں ہے، لیکن جن کے مزاج میں بنا کے ماننا ہے، انہوں نے خدا کو بنا کے مانا، انہیں رسول کو بنا کے مانا، اب وہ چاہتے ہیں کہ خلیفہ کو بنا کے مانے، امام کو بنا کے مانے۔ تو امام بنا کے ماننے کی چیز نہیں ہے، امام اللہ سبحانہ وتعالی بناتا ہے۔ جہاں سے نبوت کا عہدہ ملتا ہے، جہاں سے رسالت کا خطاب ملتا ہے، کہ وہیں سے امامت کا بھی خطاب ملے گا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم آپ کو دنیائے انسانیت کا امام بناتے ہیں۔ تو میں نے قرار کیا آپ کے سامنے کہ یہ جو امام بناتے ہیں، تو اللہ جس کو امام بناتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ایک شمع سے کہہ دے، ایک ٹمٹماتے ہوئے چراغ سے کہہ دے کہ تم پوری دنیا انسانیت کے لیے ہو، اور ہم تمہیں پوری دنیا انسانیت کے لیے بنائے دیتے ہیں۔ تو بیچارے وہ چراغ میں کہ جو ایک حال کو منور نہیں کر پا رہا ہے، اس سے اللہ سبحانہ وتعالی اگر کہہ دے کہ ہم تمہیں پوری دنیا کو منور کرنے کے لیے بنا رہے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے؟ ایسا پہلے سراجن منیرا بنانا ہوگا، اس کے بعد کہنا ہوگا کہ ہم پوری دنیا انسانیت کے لیے بنا رہے ہیں۔ اس کے اندر وہ صلاحیت ہو، کسی ہادی کے اندر اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی کی ہدایت کر سکے، آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو پوری دنیا انسانیت کی ہدایت کی ذمہ داری دے رہے ہیں۔ جو اپنے گھر کو مسلمان نہ بنا سکے، جو اپنے خاندان کو مسلمان نہ بنا سکے، جو اپنے شہر والوں کو، اپنے ملک کو مسلمان نہ بنا سکے، ان لوگوں کو یہ کہا جائے کہ بھائی آپ پوری دنیا انسانیت کی ہدایت کیجئے، کیسے ممکن ہے؟ تو پہلے وہ صلاحیت ہو کہ داعیاً الی اللہ باذنہ وسراجاً منیرا بننے کی صلاحیت ہو، وہ جئنا بکا علی ہاؤلائی شہیدا، اتنی صلاحیت ہو کہ وہ اولین پر بھی شاہد ہو، آخرین پر بھی شاہد ہو، اور پوری ملتوں پہ شاہد ہو، ایسا شاہد کہ جو پوری کائنات پہ ہاتھ آئے کلی رکھتا ہو. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنائے گا، ہم اور آپ نہیں بنا سکتے. تو عزیزان گرامی، یہ جو ملکیت کی جہاں تک بات کی جا رہی ہے کہ مالک حقیقی کون ہے، اور یہ جو ولایت ہے یہ ولایت حقیقی کس کے پاس ہے، اصل میں ولی کون ہے، حقیقت میں ولایت کس کے پاس ہے، ولایت ذاتی جس کے پاس ذاتاً ولایت ہو وہ کون ہے، وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ کے پاس جو ولایت ہے وہ کہاں سے آئی، سب کو اللہ بناتا ہے ولی، اللہ کو کون ولی بناتا ہے، یہ بھی تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، سب کو اللہ نے ولی بنایا، اب آپ بتائیے اللہ کو کس نے ولی بنایا، بتائیے. اب مثال کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چاول کھارا ہو گیا ہے، یہ سالن جو ہے نا وہ کھارا ہو گیا ہے، یہ دہیں دال مٹ جو ہے وہ کھاری ہو چکی ہے، یہ فلاں چیز کھاری ہو گئی، کیسے کھاری ہوئی، میں نمک سے، اس کو نمک نے کھارا بنایا، نمک کو کس نے کھارا بنایا، نمک میں کھار کہاں سے آئی، تو نمک میں جو کھا رہے ہیں وہ ذاتی ہے، وہیں سے نہیں آئی. تو اللہ سبحانہ تعالی ولی ہے، ولی بنایا کسی نے نہیں ہے، وہ ذاتاً ولی ہے، ولایت اس کی اپنی ذاتی صفت ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، اس کو کسی نے ولی بنایا نہیں ہے، وہ حقیقت میں ولایت رکھتا ہے، ولایت حقیقی اللہ سبحانہ. تو ولایت حقیقی کا مطلب کیا ہوتا ہے، ولایت حقیقی اس کے پاس ہوتی ہے جس کے پاس اختیار حقیقی ہو، جس کے پاس واقعی اختیار ہو ملکیت پر. اگر اس کے پاس ملکیت کا اختیار نہ ہو تو وہ مالک حقیقی نہیں ہے. آپ کہیں زمین کا مالک کون ہے، آپ بتائیے آسمان کا مالک کون ہے، معذرت چاہتے ہوئے سارے بادشاہوں سے، سارے سلاطین عالم سے، سارے رؤسائے جمہوریہ سے، کہ ہر بادشاہ یہ کہتا ہے یہ زمین میری زمین ہے، یہ آسمان میرا آسمان ہے، یہ ستارے میرے ستارے ہیں، یہ سمندر ہمارا سمندر ہے، یہ سمندروں پہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ یہ سمندر ہمارا سمندر ہے، یہ ہوا ہمارے ملک کی ہوا ہے، ہمارے ملک کی فضا ہے، ہمارے ملک کی فضا میں ان کا طیارہ کیسے آ گیا، آپ نے سنا ہوگا، یہ ہمارے ملک کی سرحد ہے، یہ زمین ہماری ہے، وہ تمہاری ہے، یہ ہماری ہے نا. تب سوال یہ ہے کہ یہ زمین آپ کی ہے تو اس پر آپ کا حکم چلنا چاہیے، پھر یہاں زلزلہ کیوں آ رہا ہے، پھر فضائیں زہر آلود کیوں ہو رہی ہیں، پھر سمندر زہر آلود کیوں ہو رہا ہے، اس پر آپ کا اختیار کیوں نہیں چلتا. اگر یہ فضائیں آپ کی ہے تو پھر بادلوں پہ کنٹرول آپ کا کیوں نہیں ہے، ستاروں پہ کنٹرول آپ کا کیوں نہیں ہے، چاند پہ کنٹرول آپ کا کیوں نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں پوری دنیا کا بادشاہ ہوں، جب آپ پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، نظام شمسی کے حکمراں ہیں، تو آپ کا حکم، یہ آپ کے ملک کے ستارے ہیں، آپ کے اختیار میں کیوں نہیں ہے، اگر آپ کے ہیں تو آپ کے اختیار میں ہونا چاہیے، آپ جب چاہیں ستاروں کو بلا دیں، یہ نہیں کہ آپ چاہیں ستاروں کے پاس، ستارے آپ کے پاس، نہ یہ کہ آپ جائیں چاند پر، بلکہ چاند آئے آپ کی دیوڑی پر، ہے نا. آپ جو ہے سورج کے پاس نہ جائیں، سورج آپ کے حکم کا تابع ہو، آپ سورج کے حکم کے تابع نہ ہو، تو سمجھا جائے گا کہ آپ مالک ہیں غلام نہیں ہیں. ورنہ اگر آپ سورج کی کرنوں کے تابع ہو جائیں, آپ چاند کے تابع ہو جائیں, اس کی روشنی کے تابع ہو جائیں اور اس کے نظام کے تابع ہو جائیں تو آپ اس کے تابع ہو گئے, وہ آپ کا تابع نہیں رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حکومت ستاروں پہ نہیں چلتی, آپ کی حکومت جو ہے وہ فضاؤں پہ نہیں چلتی, آپ کی حکومت زمین و آسمان پہ نہیں چلتی. جب نہیں چلتی تو پھر آپ حاکم کیسے ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو مالک ہیں وہ مالک مجازی ہے, یعنی جس کو میں نے کل کہا کہ یہ مالک منہ بولے مالک ہے, یعنی بس بول دیے مالک ہے, بس مالک ہے. یا اس کو ادبی زبان میں یا قانونی زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں آپ, کہ علمی زبان میں اگر آپ اس کو یوں سمجھے کہ بھئی یہ قانونی مالک ہے, مالک قانونی, قانونی اعتبار سے یہ مالک ہے, ان کے پاس پٹا ہے زمین کا, یہ قانونی مالک ہے. قانونی مالک تو بن سکتے ہیں, حقیقی مالک کیسے بنے گیا؟ حقیقی مالک میں قانونی مالک میں کیا فرق ہے؟ ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ مالک کی حقیقی ہے, کیا مطلب کہ مالک کی حقیقی ہے؟ مالک کی حقیقی جب اللہ کے لیے جب ہم مالک استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی یہ ملکیت میں ہے, یعنی اللہ کے اختیار میں ہے, اس پر اللہ کا اختیار چلتا ہے. اگر ہم کہتے ہیں یہ رومال اللہ کا ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے, ہمارا ہے تو ہمارا اختیار اس پہ چلنا چاہیے نا. ہم اس کے قانونی مالک ضرور ہیں کیونکہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم نے خریدا ہے, لہذا ہم اس کے مالک ہیں. مثال دے رہا ہوں جبکہ خریدا نہیں ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے جو ایک رومال خریدا ہے بازار سے تو اس کے ہم قانونی مالک بن گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے کسی اور کی ملکیت میں تھا, ہم نے اس کی ملکیت سے پیسہ دے کر خریدا ہے. اچھا اب یہ ہماری ملکیت میں آ گیا ہے نا, ہم اس کے مالک ہو گئے, تو ہم جب کہتے ہیں کہ یہ ملک ہماری ہے, ہم مالک ہیں, کیا انہی معنوں میں اللہ بھی مالک ہے؟ ہم کہتے ہیں زمین ہماری ہے, اللہ کہتا ہے زمین ہماری ہے, دونوں کی مالکیت میں کوئی فرق نہیں ہے, کیا فرق ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ رومال ہمارا ہے, ہماری ملکیت ہے, یعنی پہلے کئی اور مالک تھا, اب وہ اس کی ملکیت سے نکل کر ہماری ملکیت میں آ گیا, اب ہم مالک بن گئے. لیکن ہم مالک بن گئے تو کیا واقعی مالک بن گئے اس کے, یا بھی یہ کسی کی ملک ہے؟ ہم اگر ہماری ملکیت میں ہیں تو یہ بتائیے کہ ہم کو, ہم نے پیسہ دے کے اسے خریدا ہے, اب ہم کو پیسوں کی ضرورت ہے, اب ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے, تو اب ہم اس رومال سے کہیں گے کہ اے رومال تو میری ملک ہے, اب تو میرے اختیار میں ہے, اب میں جو کہوں گا وہ تجھے ماننا ہوگا. اس وقت مجھے, میرے پاس پیسے تھے, میں نے تجھے خریدا ہے, اب مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, تو اب نوٹ میں تبدیل ہو جا, اب پیسے میں تبدیل ہو جا, تو میری ملک ہے, تو میرے اختیار میں ہے, بدل جا. تو لاکھ آپ تسبیح پڑھیے, ورد کیجئے, کیا یہ رومال پیسے میں تبدیل ہو جائے گا؟ جب آپ کی ملکیت ہے تو آپ کا اختیار چلنا چاہیے, آپ کا اختیار اس پہ چل نہیں رہا ہے, اس پر آپ کی گفتگو کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے, آپ کے حکم کا اس پر اثر نہیں ہو رہا ہے, یہ رومال آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اور اللہ مختار ہے, اللہ مالک ہے, تو اللہ کیا کہتا ہے, زمین میری ہے, آسمان میرا ہے, چاند ستارے میرے ہیں, ہے نا, سمندر میرا سمندر ہے, یہ پانی میں نے خلق کیا ہے, میں خالق ہوں. کیا منہ بولے خالق ہیں اللہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے عزیزان گرامی؟ بہت سارے لوگوں نے اسی ممبر سے عقیدہ خراب کر دیا, مفوضہ کا عقیدہ پیش کر. میں مجلس میں تھا, اربعین کی مجلس تھی, وہاں ذاکر خطیب توانا ایک بڑے شعلہ بیان خطیب یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے کائنات کو بنایا اور بنا کے جو ہے وہ آل محمد کے حوالے کر دیا. اور پبلک کا مزاج یہ ہے کہ اگر آل محمد کا لفظ سامنے آ گیا تو یہ ان کی کمزوری ہے, پھر اس کے بعد پھر ان کے دین کو چھڑا بھی لیا جائے تو پھر وہ محسوس نہیں کرتے, کیونکہ اہل بیت کا نام سامنے آ گیا ہے, اب لہذا وہ متوجہ نہیں ہوتے کہ کہاں کیا جا رہا ہے. کہیں اہل بیت کو ہمارے حوالے کر کے اللہ کو تو نہیں لیا جا رہا ہے ہم سے, رسول اللہ کو تو نہیں لے لیا جا رہا ہے. اور اگر اللہ کو ہم سے لے لیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت بھی ہمارے ہاتھ سے گئے. یہ جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ٹھیک ہے اللہ گیا تو گیا, لیکن اہل بیت تو ہے, رسول گیا تو گیا, کیا فرق پڑتا ہے, اہل بیت تو ہے. لیکن یہ کسی کو نہیں پتا ہے کہ اگر اللہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو سب کچھ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. اصل میں یہ دھوکہ ہے کہ اہل بیت کو اللہ سے الگ کرنے کا یہ دھوکہ ہے, رسول کو اہل بیت سے الگ کرنے کا یہ دھوکہ ہے. یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ رسول کو مان لو, اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ باپ کو اولاد سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے. لہو کا لہوی کی منزل ہے, دمو کا دمی کی منزل ہے. کیا رسول کو ان کے رسول سے ان کا گوشت الگ کیا جا سکتا ہے, رسول سے ان کا خون الگ کیا جا سکتا ہے, رسول سے ان کا نفس چھینا جا سکتا ہے؟ علی نفس رسول کا نام ہے, نفس رسول کا نام ہے. نفس کو اگر چھین لیا جائے رسول سے تو پھر رسول رہیں گے؟ اللہ سے اگر اللہ کی مخلوق کو لے لیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ بغیر مخلوق کے رہ جائے؟ اللہ سے اس کے رسولوں کو آپ چھین سکتے ہیں؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ بہرحال مفوضہ کا یہ عقیدہ ہے. لیکن مفوضہ کے عقیدے میں اور ہمارے عقیدے میں فرق یہ ہے کہ ہم وسیلہ مانتے ہیں. مفوضہ کہتے ہیں اللہ نے حوالے کر کے وہ خود کچھ نہیں رہا, کہتے ہیں کہ بنایا اور دے دیا, اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. نعوذ باللہ کہ اللہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, دے دیا نا. جیسے میں نے میرے ہاتھ میں رومال ہے, یہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا, اب میرے پاس کیا ہے؟ نہیں ہے نا. میرے پاس جو تھا میں نے آپ کو دے دیا, میرے پاس کیا رہا؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے کائنات تو بنا کے کسی کے حوالے کر دیا, ختم ہو گئی بات. کچھ لوگ کہتے ہیں غوث کے حوالے کر دیا, کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کے حوالے. ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہمارے جو پیر صاحب ہیں نا, ان کا اختیار ہے کائنات پہ, ان کے ہاتھ میں ہے سب کچھ, وہ جو چاہیں گے وہ ہوگا. اللہ نے تو بنا کے ان کے حوالے کر دیا. تو اللہ کسی چیز کو حوالے, یعنی تفویض, مفوضہ. مفوضہ یعنی مسلمان نہیں ہے مفوضہ, معلوم ہے کافر ہے, مشرک ہے. یعنی مفوضہ ہے یعنی تفویض کے قائل ہیں کہ اب وہ کائنات سے بے نیاز ہو گیا, یعنی یہ کہہ رہے ہیں اب کائنات اس کی نہیں رہی, بنایا دے دیا, اب اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں, نہ زمین اس کے اختیار میں, نہ آسمان اس کے. اگر ایسا مالک ہے تو پھر وہ مالک نہیں ہے. جب ملک اس کے ہاتھ سے نکل گئی تو پھر وہ مالک کہاں رہا؟ آپ کہہ رہے ہیں مالک الملک ہے, تُوتِ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ, وہ جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے. جب اس کے پاس ہے نہیں تو کیسے عطا کرے گا؟ جبکہ قرآن میں خداوند عالم اپنے رسول سے کہہ رہا ہے میرے حبیب دعا کرو کہ وہ مالک الملک ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے. تو اللہ مالک ہے یا نہیں یہ بتائیے. تو اگر مالک ہے تو اس کے اختیار میں, دیکھیے مالک وہ ہوتا ہے جس کے اختیار میں ملک ہوتی ہے, جس کے ہاتھ سے ملک نکل جائے. یعنی اختیار اگر اس ملک پر نہیں ہے آپ کا, پھر وہ آپ مالک نہیں ہیں, قانونی مالک. ہم اس کے مالک کی حقیقی نہیں ہیں, ہم اپنے گھر کے مالک نہیں ہیں, ہم اپنی زمین کے مالک نہیں ہیں, ہم فضا نہیں خرید سکتے, ہم ہوا نہیں خرید سکتے, ہم زمین نہیں خرید سکتے, ہماری نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ تم نے آباد کیا, یہ تمہاری ہو گئی. تو یہ تمہاری ہو گئی تو قانونی حیثیت حاصل ہوگی, غور فرمائیے گا, قانونی حیثیت حاصل ہوگی. لیکن یہ ہماری ملک نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے تصرف میں نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کا مالک ہے, یعنی وہ کہتا ہے زمین میری ہے, تو وہ جب چاہتا ہے زمین کو بدل دیتا ہے. یوم تبدل الارض, او ایک دن آئے گا جس دن زمین کو بدل دیا جائے گا, آسمانوں کو بدل دیا جائے گا, پانی کو بدل دیا جائے گا, ہوا ہوا نہیں رہے گی, زمین زمین نہیں رہے گی, آسمان آسمان نہیں رہے گا. جب اس کا حکم ہوگا زمین اس کی بات سنے گی. زمین سے کہا جائے گا کہ تو اب ہیرا بن جا, وہ ہیرا بن جائے گی. جس طریقے سے پانی سے کہا گیا کہ یہ دھون کو یہ کہا گیا کہ یہ ہیروں میں تبدیل ہو جائے تو پانی ہیروں میں تبدیل ہو گئے. ہوا یا نہیں ہوا؟ پانی تھا ہیرے میں بدل گئے. تو پانی کو حکم دیا جاتا ہے بدل جا تو بدل جاتا ہے, زمین کو حکم دے تو زمین بدل جائے. یہ پہاڑ ہے نا, پہاڑ سخت ہے نا, ان کو حکم دیا جائے گا بدل جا تو یہ روئی میں بدل جائے, روئی کے کولے کی طرح اڑنے لگے, ہے یا نہیں؟ تو یہ ہے اختیار. تو اللہ مالک ہے اس کا مطلب الگ ہے, ہم یہ کہتے ہیں ہم مالک ہیں اس کا مطلب الگ ہے, ہم کہتے ہیں اللہ ولی ہے اس کا مطلب الگ ہے, اور ہم جو کہتے ہیں ولی اس کا مطلب الگ ہے. تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر کسی کو ولی کہتا ہے کہ میں ان کو ولی بنا رہا ہوں, تو یہ ویسا ولی نہیں ہے جیسا ہم سمجھتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں, جیسے ہم حکمراں ہوتے ہیں کسی ملک کے, بادشاہ ہوتے ہیں, خلیفہ ہوتے ہیں. خلیفہ اصل میں کوئی بنی نہیں سکتا ہے, اور کیا آپ نے کہ آپ تاریخ میں جا کے بحث کرنے لگے کسی سے, غیر شیعہ سے بیٹھ کے آپ بات کریں کہ علی خلیفہ ہیں یا وہ خلیفہ ہیں کہ یہ خلیفہ ہیں. یہ جھگڑنے کی بات ہی نہیں ہے. آپ یہ کہیے کہ اگر خلیفہ ہے تو اختیار ان کے ہاتھ میں تھا یا نہیں تھا, ہے نا؟ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ جو شخص حشرات الارض سے ڈر جائے وہ خلیفۃ الارض کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جس کا اختیار نہ ہو زمین پر وہ خلیفہ زمین کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ جب کسی کو خلیفہ بناتا ہے تو اس سے ہر شے ڈرتی ہے, وہ کسی سے نہیں ڈرتا. ان اولیاء اللہ, قرآن کی آیت ہے نا, اور قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا لا تخف ولا تحزن, مت ڈر مت گھبرا. یعنی وہ شخص ڈر رہا تھا جو ساتھ میں چلا تھا, وہ شخص ہماری طرح کا تھا نا, یعنی اللہ کا بھیجا ہوا خلیفہ تو نہیں تھا نا, اللہ کا بھیجا ہوا ولی تو نہیں تھا, اس کے ہاتھ میں کچھ اختیار تو نہیں تھا, وہ خود بن رہا تھا یا اس کو کسی نے بنایا تھا, تو نہ اس کے ہاتھ میں اختیار ہے کہ وہ خود اپنے وجود کا صاحب اختیار نہیں ہے, اس کا وجود خود اس کا نہیں ہے, اس کے اختیار میں نہیں ہے. تو پھر دوسروں کا حکم اس پر کیسے چل سکتا ہے؟ دوسرے خلافت کیسے دے سکتے ہیں کہ جس کے پاس خود اختیار نہ ہو, اختیار کیسے دے سکتے ہیں؟ کیا جمہور کے پاس اختیار ہے؟ غور فرما رہے ہیں, جمہور کے پاس اختیار ہے کہ وہ اختیار تصرف کائنات کا ان کے حوالے کر دے؟ ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو عزیزان گرامی, اللہ جس کو خلیفہ بناتا ہے اس کو منہ بولا خلیفہ نہیں بناتا. اللہ جب کہتا ہے کہ انما ولیکم اللہ, اللہ تمہارا ولی ہے, وہ رسول ہو اس کا رسول ولی ہے, تو اس کا رسول جو ولی ہے تو اللہ نے رسول کو ولی بنایا. تو اللہ کے پاس چونکہ اختیار ہے لہذا وہ رسول کو اختیار دیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کے اختیار سے نکل جائے گا, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے اپنے ہاتھ میں تصرف رکھ کر اس تصرف کو رسول کے حوالے کیا, اور اللہ جو ہے وہ ضرب دیکھ کے دیتا ہے. غور فرمایا آپ نے, آپ ولی ہیں گھر کے, آپ کے چار پانچ بچے ہیں, ایک بیٹا جو ہے 6-7 برس کا ہے وہ بھی پیسہ مانگتا ہے, جو 30 برس کا ہے وہ بھی پیسہ مانگتا ہے, جو 40 سال کا ہے وہ بھی مانگتا ہے, تو آپ سب کو برابر دیں گے؟ 8 برس کے بچے کو اگر 10,000 روپیہ دے دیا جائے تو کیا وہ برداشت کرے گا, اس کو متحمل ہوگا؟ آپ باہر نکلتے ہیں 100 لوگ آپ سے مانگتے ہیں تو کیا ہر مانگنے والے کو آپ اتنا ہی دیتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ متحمل نہیں ہے, ظرف نہیں ہے اس کے پاس, ظرف دیکھ کے دیا جاتا ہے. اور فرمائیے گا ہر ولی کو اختیار دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی, مگر ظرف دیکھ کے دیتا ہے. سب سے زیادہ اختیارات اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کائنات کے تصرف کا سب سے زیادہ حقدار کس کو بنایا ہے؟ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
Yeah.
آپ حضرت تھوڑا سا قریب آ جائیں. ایک تو جب میں آپ نے سنا ہوگا کہ مور ناچتے ہوئے جب اپنے پیروں کی طرف دیکھتا ہے تو اس کا ناچ رک جاتا ہے. اسی طرح سے میں جب خطاب کرتا ہوں اور گھڑی کی طرف دیکھتا ہوں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اب میں یہاں سے بھول جاتا ہوں کہ مجھے کیا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وقت ختم ہو رہا ہے, وقت کی زنجیر پیروں میں پڑ جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے. تھوڑی سی مشکل بحث ہے لیکن اگر یہ بات سمجھ میں آئے تو بہت بہت ہی لطف آئے گا آپ کو. کیونکہ ابن سینا کو جب کوئی علمی بات ان کے ذہن میں آتی تھی, دل و دماغ پہ اترتی تھی, تو دو سجدے ضرور کرتے تھے. کیونکہ علم جب کی لذت جو ہے وہ آپ نہیں محسوس کر سکتے. علم کی لذت بڑی عجیب لذت ہے. خواجہ نصیر الدین طوسی کا نام آپ نے سنا ہے نا, وہ صحن مدرسہ میں آ کے پکارتے تھے, آئے نا ابنا الملوک, کہاں ہو شہزادوں کی اولادوں, آؤ میری لذت کا احساس کرو. جوش ایک جگہ پہ لکھتا ہے کہ نبشت خان ایک ایسی بے نظیر عیاشی بھی ہے جس کے سامنے راجہ اندر کا اکھاڑا بھی گورے غریباں سے زیادہ سنسان نظر آتا ہے. اس دنیا میں دولت کی نہیں دماغ کی فرما روائی ہے, اور کسی عالم کو ایک لفظ کے معنی کے معلوم ہو جانے پہ وہ لذت ملتی ہے جو کسی حکمراں کو ایک ملک فتح ہونے پر بھی نہیں ملتی. تو عزیزان گرامی, یہ لذت کو حاصل کیجیے جو شہزادوں کے بھی نصیب میں نہیں ہوتی. تو اگر یہ بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ مالک حقیقی کون ہے, یہ جو گفتگو ہے نا میری, یہ گفتگو در حقیقت وہ بات ہے جو ولایت کو تقسیم کرتی ہے ولایت تکوینیہ اور ولایت تشریعہ پر. یعنی علمی زبان پر, علمی زبان میں یہ کہا جاتا ہے ولایت کی دو قسمیں ہیں, ولایت تکوینیہ, ولایت تشریعیہ. ہم چونکہ ولایت کی بحث کرتے ہوئے ولایت امیر المومنین سے چلتے ہوئے آگے بڑھ کر معصوم کی ولایت سے گفتگو کو شروع کر کے غیر معصوم تک ہمیں پہنچنا ہے, ولایت فقی تک ہمیں آنا ہے. چونکہ ولایت فقی تک آنا ہے تو پہلے ولایت کو سمجھنا ہوگا. جب ولایت کو آپ نہیں سمجھیں گے تو ولایت فقی آپ کے کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تو ولایت فقی کی بات آئے گی, پہلے ولایت تکوینیہ اور تشریعہ سمجھ میں آ جائے. یہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ولایت تکوینیہ سے متعلق ہے, ولایت تشریح سے متعلق نہیں ہے. اور فقی کے پاس جو ولایت آتی ہے وہ ولایت تکوینیہ نہیں ہے, ولایت تشریعہ ہے, ہے نا؟ تو ولایت تکوینی جو ہے وہ ائمہ اہل بیت سے مخصوص ہے. تو ائمہ سے یہ ولایت تکوینی مخصوص ہے. تو ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جو ولی بنایا جا رہا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, اللہ کے پاس جو ولایت ہے وہ ولایت حقیقی ہے. اب اللہ کے ہاتھ میں اختیارات ہے, اللہ جس کو ولی بناتا ہے اسے اختیار دے کے بناتا ہے. چونکہ اختیار دے کے بناتا ہے تو اب آپ کو یہ بحث نہیں کرنا ہے کہ ستارہ اترا یا نہیں اترا, چاند کے ٹکڑے ہوئے یا نہیں ہوئے, سورج پلٹا یا نہیں پلٹا. بات ستاروں کی نہیں ہے, بات پوری کائنات کی ہو رہی ہے. آپ ستاروں کی حد تک بات کر کے اپنے مقصر ہونے کا ثبوت آپ نہ دیجیے, اس لیے کہ ہم بحث ستاروں کی نہیں کر رہے ہیں, ہم بحث پوری کائنات کی کر رہے ہیں. آپ ستارے,
اللہ پاک نے نبی پاک کو حکم دیتا, نبی پاک نے غدیر سے فیصلہ سنایا, اور اس کے بعد اپنا تاج سر تو لا کے اپنے سونے میر کے سر پہ پایا, تے ممبر پہ بٹھایا, اوچے والا یا بخن بخن بخن, اور ایسے حسینیت اسی سب بولنے ہیں مل کے باولت اور
عزیزان گرامی, اب جو رسول ولی ہیں تو رسول کو اللہ نے ایسی بنا دیا کہ آپ ولی بن گئے, ولایت دی تو اختیار بھی دینا ہوگا, تصرف کا حق بھی دینا ہوگا کہ خلیفہ بنایا جا رہا ہے, یعنی آپ کا نمائندہ بنایا جا رہا ہے. تو جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے وہ اختیار آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے. تاکہ پتا چلے کہ آپ ان کے نمائندہ ہیں، تاکہ ان کی نمائندگی میں آپ کو کام انجام دے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انجام دیتا ہے. یعنی اگر اللہ کہے تو ہوگا یا نہیں ہوگا کائنات میں تصرف، تو آپ کہیں بھی تو وہی، کیونکہ آپ کا قول آپ کا نہیں ہوگا. دیکھیں رسول کا قول نہیں ہے جو نہ چلے کائنات پر، رسول کا قول وہی الہی ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اے رسول تم وہ نہیں کہتے ہو جو خدا نے، تم وہی کہتے ہو جو وہی آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے، یہ جو تصرف تھا کائنات پر، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیا ہوا تصرف، اس کے پاس جو ہے وہ حقیقی میں حقیقی، کیونکہ وہ مالک حقیقی ہے، لہذا اس کے پاس تصرف کا حق ہے عزیز نگرانی. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ تم ہم سے ڈرو، ہم کائنات کی ہر شے کو تم سے ڈرائیں گے. بھیڑیے نبی کو نہیں کھا سکتے بغیر اجازت کے، قریب بھی نہیں آ سکتے بغیر اجازت. یہی وجہ ہے کہ جب برادران یوسف نے یعقوب کے سامنے آ کے کہا کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا ہے، تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نبی کو بھیڑیا نہیں کھا سکتا ہے. یعقوب سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ وہ نبی ہے اور نبی خدا کو بھیڑیا نہیں کھا سکتا ہے. اس سے پتا چلا کہ کائنات کے ہر زہریلے جانور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ڈراتا ہے ان کی وجہ سے، نہ کہ یہ ڈرتے ہیں ان سے. اب جو ان سے ڈر جائے وہ خلیفۃ الارض نہیں ہو سکتا ہے، جس کا تصرف نہ ہو کائنات پر وہ نہیں ہے. ایک نے چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتایا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اور ایک نے ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا کے بتایا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. دیکھیے گفتگو کو میں ختم کر رہا ہوں، یہ ساری باتیں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کہ اللہ کے ہاتھ میں اختیار ہے. اب اللہ جس کو چاہے اختیار دے، کسی کو اختیار دیا تو سرور کائنات بن گئے، کسی کو اختیار دیا تو مولا کائنات. سلامات پڑے محمد اللہ. اختیار ہے، میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں کہ کہتے ہیں زمین کی کشش کا ہے یہ اثر، ہر چیز کھینچ کے آتی ہے خود فرش خاک پر. پھر کیوں علی ہوا پہ کھڑے تھے بے کر و فر، پوچھو زمین سے تو کہے گی کہ الحضر، کھینچوں علی کو اتنی کہاں مجھ میں تاب ہے، میں ہوں تراب اور علی بو تراب. اور فرمایا اپنے مالک کسے کہتے ہیں، ملکیت خلیفہ کون ہوتا ہے، امام کون ہوتا ہے، ولی کون ہوتا ہے، جس کے پاس تصرف کا حق ہوتا ہے. تصرف کا حق حاصل کرنے کے لیے اپنے لیول کو اس قدر بڑھانا پڑتا ہے کہ اللہ انہیں وہ ظرف کو جب بڑھاتے ہیں تو اللہ اس ظرف پہ عطا کرتا ہے. آپ جتنا ظرف لے کے جائیں گے اتنا عطا کیا جائے گا. آپ جو ایک چھوٹے سا پلیٹ لے کے جائیں، چھوٹی سی پتیلی لے جائیں، تو جتنا ظرف ہوگا اتنا دیا جائے گا. اب بڑا ظرف لے جائیں تو بڑا. دینے والے میں کمی نہیں ہے، اگر دینے والا بخیل ہو تو بات الگ ہے. جب دینے والے میں کمی نہیں ہے اور لینے والے میں کمی ہے، تو لینے والے میں کمی اس وقت ہوگی جب عطا میں کوئی کمی نہ ہو، لینے والے میں کوئی کمی نہ ہو. اگر لینے والا کم لے رہا ہے تو یہ اس کا قصور ہے، اس کے پاس ظرف نہیں ہے. ظرف کو بڑھانا یہ ہمارا کام ہے، عطا اس کی ذمہ داری ہے. تو اب ظرف کو اتنا بڑھایا قل رب زدنی علما، رب زدنی علما، اتنا ظرف وسیع کیا اللہ عطا کرتا گیا، یہاں تک کہ یہ محمد مصطفیٰ بن گئے، یہ علی مرتضیٰ بن گئے. صلوات پڑھو محمد. کائنات میں کوئی ان کا درجہ نہیں پا سکتا ہے، پورے انبیاء مرسلین محمد و آل محمد سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں ہے. اس خاندان سے بڑا کوئی خاندان نہیں ہے، اس خاندان کے افراد سے بہتر کوئی افراد نہیں ہے. یہ حاصل ہے انبیاء کا، یہ نتیجہ ہے انبیاء کی زحمتوں کا، یہ خلاصہ ہے کائنات کا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنے اختیارات انبیاء کو دیے تھے سب سے زیادہ اختیار ان کو دیا ہے، ان سے زیادہ، اس لیے کہ انہوں نے ظرف اتنا پیش کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ کی عطا میں تو فرق نہیں ہے، لیکن انہوں نے کوئی اپنی صفوت کا دامن لے کے پہنچا، کوئی نبوت کا دامن لے کے پہنچا، کوئی خلت کا دامن لے کے پہنچا، ہے نا، کوئی آدم صفی اللہ بن گئے، نوح نبی اللہ بن گئے، ابراہیم خلیل اللہ بن گئے، موسیٰ کلیم اللہ بن گئے، عیسیٰ روح اللہ بن گئے، اور محمد عربی حبیب اللہ بن گئے. تو من شدی من تو شدم، محبت اس چیز کا نام ہے، محبت اس چیز کا نام ہے جو حبیب تھا محبوب بن جاتا ہے، جو محبوب ہے حبیب بن جاتا ہے، ہے نا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. پہلے حبیب تھے، اتباع کے ذریعے سے محبوب بن گئے، جو حبیب تھا وہ محبوب بن گیا، جو محبوب تھا وہ حبیب بن گیا. یہ محبت ہے عزیزان کرام، یہ ہے اہل بیت کی شان کہ اللہ نے، اللہ کی یہ محبوب ہے، اللہ نے انہیں اتنا عطا کیا. بس عزیزان کرامی، گفتگو کا وقت ختم ہو رہا ہے کہ یہی وہ ہیں کہ جن سے بہتر کوئی نہیں ہے. فضائل میں جو بہتر ہے عزیزان کرام، اسی طرح سے مصائب کے بھی یہی وارث ہے. وارث فضائل انبیاء بھی ہے، وارث مصائب انبیاء بھی. جتنی فضیلتیں آدم و نوح میں، حضور نے کیا کہا تھا، من ارادا آدم فی علم و نوح فی علم و ابراہیم فی قلتے. اگر تمہیں آدم کو ان کے علم میں دیکھنا ہو، نوح کو ان کے علم میں دیکھنا ہو، ابراہیم کو ان کی قلت میں دیکھنا ہو، موسیٰ کو ان کی حیبت میں، عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھیں. اسی طرح سے اگر آدم کا غم دیکھنا ہو، نوح کی مصیبت دیکھنا ہو، ابراہیم کی پریشانیاں دیکھنا ہو، اور یہ ساری مصیبتیں دیکھنا ہو انبیاء مرسلین کی، تو آئیے اہل بیت کے گھرانے کی طرف دیکھیے. ابراہیم کے لیے جو آگ بھڑکائی گئی تھی وہ بھی اس خاندان کے حصے میں آئی. وہ جو نوح کے سامنے کانٹے بچھائے گئے تھے، جو پتھر پھینکے گئے تھے، وہ بھی ان کے حصے میں آئے. موسیٰ علیہ السلام کے حصے میں جو مسافرت آئی تھی صحراؤں میں، جنگلوں میں، اسی طرح سے یہ کاروان بھی صحراؤں سے ہوتا ہوا گزرا، آگ بھی لگی، پتھر بھی آئے، تازیانے بھی لگے، تیر بھی لگے، تلواریں بھی لگی. جس طرح سے یحییٰ کا سر خلم کیا گیا تھا، اسی طرح سے امام حسین کے گلے پہ خنجر چلائے. اب آپ اندازہ لگائیں کون سی ایسی مصیبت ہے جو انبیاء پہ پڑی ہو اور خاندان مصطفیٰ پہ نہ پڑی ہو. ساری کی ساری مشکل، دیکھیے شہادتیں کربلا کے میدان میں ہوئی، لیکن وہ شہادت بھی ہوئی جس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا. علی اکبر کی شہادت اپنی جگہ پر، قاسم کی شہادت اپنی جگہ پر، اور محمد کی شہادت اپنی جگہ پر، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن جب دیکھیے، جب علی اکبر رخصت ہو کے جا رہے تھے تو ماں کو یقین تھا کہ اکبر جا رہے ہیں، واپس نہیں آئیں گے، یہی تھا. قاسم جب جا رہے تھے تو ماں کو یقین تھا کہ قاسم جا رہے ہیں میدان جنگ میں، واپس نہیں لوٹیں گے. اون و محمد جا رہے ہیں، واپس نہیں لوٹیں گے. ماں نے کہا، کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ ماں کو یہی انتظار تھا کہ بچے خون میں نہا کے آئے. لیکن ایک ماں ایسی بھی تھی جس کو اس بات کا یقین نہ تھا کہ میرا بچہ میدان میں جا رہا ہے تو تیر کھا کے واپس آئے گا. جس ماں کو انتظار نہ تھا لاشا دیکھنے کا، وہ ماں علی اصغر کی ماں تھی. علی اصغر کی ماں، یہی وجہ ہے، یہی وجہ عزیزان گرامی. علی اصغر کون ہے؟ علی اصغر کی ضرورت امام حسین علیہ السلام کو بہت زیادہ تھی. یہ قربانی دیکھنے میں بہت چھوٹی ہے، لیکن سب سے بڑی قربانی جو امام حسین نے کربلا کے میدان میں پیش کی ہے وہ علی اصغر کی قربانی ہے. علی اصغر کی قربانی کے بغیر امام حسین کی شہادتوں کا نذرانہ مکمل نہیں ہوتا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک نیکی کی منزل پر فائز نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم وہ شے اللہ کی راہ میں نہ دے دو جو تم کو سب سے زیادہ عزیز ہے. حسین کو علی اصغر سب سے زیادہ عزیز تھے. علی اصغر رباب کے لیے عزیز, علی اصغر زینب کے لیے عزیز, علی اصغر سکینہ کے لیے عزیز, علی اصغر سب کے لیے عزیز. سب قربان ہو سکتے ہیں لیکن علی اصغر کی قربانی کوئی برداشت نہیں کر سکتا. ارے ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے. جب شہادت علی اصغر کا ذکر غیر مسلمانوں میں کیا جاتا ہے تو 1400 برس گزر جانے کے بعد وہ برداشت نہیں کر سکتے. تم ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا, ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا وہ 6 مہینے کا سن, وہ جراتوں کا شباب, وہ ریشمی خمدار گیسلوں کی نقاب, ہوا کی چھیڑ سے جب جب بھی زلف اڑتی تھی الجھ کے اس میں ستم کی کلائی مڑتی تھی. ہائے علی اصغر وہ 6 مہینے کا سن, ہائے ہائے باپ کے ہاتھوں میں ایسے جا رہے ہیں جیسے قرآن جاتا ہے. امام حسین نے آفتاب کی شعاؤں سے بچانے کے لیے علی اصغر کے وجود پر ایک چادر ڈال دی تھی, ابا کے دامن میں چھپا کے لے کے چلے. لوگ محسوس کر رہے تھے, اشقیاء سمجھ رہے تھے حسین آخری وقت میں قرآن لے کے آئے ہیں. لیکن جب دیکھا کہ ابا کے دامن کو ہٹایا تو قرآن کا چہکتا ہوا پارا نظر آیا, بولتا ہوا قرآن نظر آیا. علی اصغر کو دیکھا, ایک مرتبہ امام حسین نے فرات کی طرف دیکھا اور اشقیا کی طرف دیکھ کے کہا, اے جفا کارو کیا تم میں کوئی اولاد والا نہیں ہے؟ کسی کو خدا کا خوف نہیں ہے کہ اس بہتے ہوئے دریا سے ایک خطرہ پانی کا اس جاولب بچے کو ملا دو؟ لشکر میں سناٹا چھا گیا, سب کو قتل کرنا آسان تھا, علی اصغر سے جنگ کرنا اشقیا کے لیے بھی دشوار تھا. سناٹا چھا گیا. ایک مرتبہ آواز آئی, کلام الحسین, حسین کے کلام کو خطا کر دے. تیر بھالے کا تیر حرمنا نے جوڑا, ادھر سے تیر چلا ادھر گلوئے نازک میں لگا. فانقلب السبیل علی یدی الامام, بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا. یہ وہ موقع تھا کہ جب حسین نے علی اصغر کے سینے لگا کے کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہہ کہ حسین کبھی آگے بڑھے, حسین کبھی پیچھے ہٹے, یہی موقع ہے عزیز و رونے کا. اس لیے کہ آپ اس بچے میں رو رہے ہیں جس بچے پر, جس بچے کا جب وہ آئے ہیں خیمے میں. علی اصغر عزیزو, جس طرح سے اس وقت زری لائی جا رہی ہے آپ کے قریب, اسی طرح سے بیویاں خیمے میں منتظر تھی کہ علی اصغر آئیں گے, خالی پانی پی کے آئیں گے. کسی کو یقین نہ تھا, لیکن جب حسین خیمے میں داخل ہوئے تو رباب نے آ کے پوچھا, والی کیا میرا بچہ پانی پی کے آ گیا؟ تو امام حسین نے کہا, بی بی ذرا صبر کرو, پہلے وعدے صبر کرنا, پھر علی اصغر میں تمہارے حوالے کروں گا. تو رباب نے وعدے صبر کیا, ایک مرتبہ ہوا کے دامن کو ہٹا لیا. اب جو دیکھا تو بچہ ڈرا ہوا تھا, پاسوں میں خون تھا. رباب نے جتنا کہا, والی کیا اس دن کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ واہ محمد.